الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کفر کی حالت میں جب تھے شہید کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھے جی چلے تھے. ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے جلالت شان سے ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. حضرت ابو بکر کرنی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے جلالت شان کے ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ صحابی کو جو نسبت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کی, وہ کسی کو اگر حاصل نہ ہو تو اس مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتا. فرماتے ہیں پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں, اور اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. ہمارے اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ انتہائی جامع ہے, کیونکہ اس میں ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور سب سے لیتے ہیں. امہات المومنین ان کے بھی ہم ماننے والے ہیں, ان سے بھی دین لیتے ہیں, عام صحابہ سے بھی لیتے ہیں, اور آہل بیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ہم ان سے لیتے ہیں. ہر ایک کے مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرمایا ہے. چند حدیث شریف پر تو سب یاد آ رہی ہیں کے متعلق صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے, اور ان میں سے صرف ایک جنت ہو جائے گا, ایک نجات پائے گا, باقی سب ناجی نہیں ہوں گے. جلنے کی بات صحابہ کرام نے پوچھا ہے رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی, کیا ہم ان کو پہچان سکیں؟ آپ حضرت نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس راستے پہ میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے اس راستے پہ جانے والے ہوں گے. تو یہاں پر صحابہ کی بات آ گئی کہ صحابہ معیار حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو واضح کرنے میں صحابہ کا بہت بڑا کردار ہے. آسان طریقے سے عرض کروں گا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہیں, ظاہر اگر دیہاتی ہیں تو شہری نہیں ہیں, شہریت دیہاتی نہیں ہے, یقیناً مرد ہیں اور ظاہر عورتوں کی نمائندگی نہیں فرما رہے, اور اس طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہیں وہ مخصوص ہیں. اب جو دوسرے لوگ یا مثلاً دیہاتی لوگ اور عورتیں اور اس قسم کے جو دوسرے حضرات ہیں جو اس صفات میں شریک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے نمونے کیا ہوگا, وہ دین پر کیسے چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی جن میں صحابیات بھی تھیں, امہات المومنین بھی تھیں. ان صحابہ میں ہر قسم کے لوگ ہیں, غریب بھی ہے, مالدار بھی ہے, دیو شیری بھی ہے, دیادی بھی ہیں, گورے بھی ہیں, کالے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ہر قسم کی نمائندگی صحابہ کرام میں موجود ہے. تو اب کسی کو موقع نہیں مل سکتا کہ میرے لیے نمائندگی نہیں ہے, میں کس کو فالو کروں, یہ کوئی نہیں کر سکتا. ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے. تو گویا کہ صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تشریح کرنے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے مثال پیش کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو واضح کرنے کے لیے منتخب فرمایا, حتیٰ کہ بعض دفعہ تکوینی کام ان سے ایسے کرائے گئے جن پہ سزائیں دیں, وہ سزائیں پر نافذ ہو گئی. اگر اس سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نافذ نہ ہوتی تو آج یہ دوسرے لوگ ملحدین ہمارا جناب وہ حشر کر دیتے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں زبان میں ہوا ہے, زیادہ نہیں مانا. ہاں جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں وہ سزائیں بھی نافذ ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قوانین بھی نافذ ہو گئے. اب کسی کو کوئی موقع نہیں مل سکتا انکار کرنے کا. تو صحابیت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تشریح کرنے کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں چلوں اور میرے صحابہ چلے. صرف اپنا نہیں فرمایا جس پر میں چلوں, کیونکہ نمونہ صحابہ کے ذریعے سے مکمل ہو سکتا ہے. صحابہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا, اصحابی کر نجوم, دیکھتے دے تو میں چلے تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, ان میں سے جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تو اسے ہدایت پالو گے. تو صحابہ جو ہیں جب صرف صحابہ بولا جائے تو اس میں تینوں شامل ہیں, عام صحابہ بھی, آل بیت بھی, اور امہات المومنین بھی. لیکن اگر صرف آل بیت کہا جائے تو پھر آل بیت ہی گناہ ہو گیا. تو چونکہ بعد میں لوگ ممکن انکار کر لیتے تو آل بیت کے بارے میں بالخصوص ارشادات فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, اگر ان کو یعنی بتایا ان کے پیچھے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, ایک قرآن اور دوسرے میں نے سنتا. اس کے ساتھ ایک اور ارشاد ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, اگر ان کے ساتھ ہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, ایک قرآن اور دوسرے میرے اولاد. اس طرح کا لفظ میرے اولاد مقابلے کی فضا میں یہ بات مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. جن کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو ان کو یہ بات مشکل سے سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں, ہمارے چاروں امام جو ہے انہوں نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا. ہمارا ہر امام کسی نہ کسی آل بیت کے بڑے کے ساتھ رہے اور ان سے قدر قید کیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ارشاد ہے, دو سال حضرت کے ساتھ رہے تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ, میں اگر یہ دو سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں تباہ ہو چکا ہوتا. مجاف تاریخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا, ایک موقع پہ حضرت سب کے دے رہے تھے مسجد میں حرم شریف, کسی نے چپکے سے کہا حضرت امام جعفر تاریخ رحمۃ اللہ علیہ کی جب موجود ہے, حضرت کا رنگ تھک ہو گیا, اٹھے تلاش کیا, پہنچے حضرت کے پاس, حضرت معافی چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ادھر موجود ہیں, آئیے آپ تشریف لائے, آپ مسلک سے تشریف فرما ہو, ہم آپ سے پوچھیں گے آپ جواب دیں گے, میں نے آپ کے سامنے فتوے دے کر گستاخی کی. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, نہیں تم فتوے دیتے رہو, میں نے تیرے فتوے سن لیے, وہ میرے آبا و اجداد کے فتووں کے خلاف نہیں ہے, آپ فتوے دیتے رہے. یہ وہ تاریخی اجازت ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دی. اس لیے ایک موقع پر علیہ تشریف کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا, تم جعفری نہیں ہو, ہم جعفری ہیں. آج وہ کہتے ہیں ہم, تم کیسے جعفری ہو؟ میں نے کہا دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو لہٰذا جو استاد کا فقہ ہو شاگرد کا فقہ, لہٰذا اصل فقہ تو ہمارا جعفری ہو گیا. انہیں کہا اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو ہاں کہ اگر حنفی آپ کہتے ہیں تو پھر جعفری کیوں نہیں کہتے, تو میں پھر کہتا ہوں کہ جعفری کیوں کہتے ہو, پھر باقری کہو, آخر وہ بھی تو باقر پام با کر اپنے والد کہہ لیتے ہیں, اور پھر باقری کیوں کہو, پھر زین العابدین نہیں کہو, اور پھر وہاں کیوں روکتے ہو اسے نہیں کہو, پھر وہاں کیوں روکتے ہو, پھر جائے علی بھی کہہ دو, پھر آپ محمد بھی کہہ دو. یہ اصل میں تشریح کے طور پر تدوین کس نے کی, کیونکہ تدوین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کی, لہٰذا حنفی فقہ کہلایا, لیکن ہے ابن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. پھر میں نے کہا تم اس لیے نہیں ہو, تم اس لیے نہیں ہو جعفری کہ تمہارے مسلک میں ابھی تک یہ چیز ہے کہ تین آیت اللہ جب مل جائے آپس میں تو وہ شریعت کے کسی حکم کو بدل سکتے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ میں سے تین تین آیت اللہ کب کتنے ملے ہوں گے ہاں کہ وہ قبولیت مل چکا ہوگا. اب تو جعفری فقہ آپ کے درمیان موجود ہی نہیں ہے, آپ تو آیت اللہ کا فقہ فقہ ہے, لہٰذا تمہارا فقہ تو موجود ہی نہیں ہے جعفری فقہ. میں نے کہا ہمارا فقہ جو ہے جعفری یہ زندہ ہے, تمہارا جعفری فقہ زندہ نہیں ہے. میں نے کہا میں مثال دیتا ہوں, میں نے کہا دیکھ لے فقہ حنفی جو ہے آپ بنگال سے لے لیں اور یورپ کے وقت تک بہت نہیں تک نکالتی ہے, آپ کسی بھی جگہ نماز کو دیکھ کے سارے احناف ایک جیسے نماز پڑھتے ہوں گے, کوئی شک نہیں ہوگا. جبکہ آپ کے جو جعفری فقہ ہے, میں نے کہا این اس شہر میں جس میں ہم ہیں آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح اس طرح کر رہے ہیں جب ختم کرتے ہیں, اور فلاں جو ہے وہ جو پڑھ رہا ہے تو وہ اس طرح ہمارے ساتھ سلام کرتے ہیں, حالانکہ دونوں اتنا شروع ہوتے ہیں, تو آپ دونوں کا فقہ مختلف ہے, حالانکہ دونوں ایک ہی کو کہتا ہوں. میں نے کہا آپ لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے, انٹیگریٹی نہیں ہے, ہمارا ایسا ہے, لہٰذا ہم جعفری ہیں تو جعفری نہیں ہو. آج اصل بات یہ کہ یہ جو ہے نا یہ اس لیے میں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذلک ان کے کرتوتوں نے ہمیں آل بیت سے دور کر دیا ہے, یہ جو غلط حرکتیں کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں نے ہمیں علی بیت سے دور کر دیا ہے. حالانکہ علی بیت تمہارے ہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا مامون الرشید کے دور میں حسن بن سہل جو کہ شیعہ تھے وہ حکومت پہ جا گئے تھے, اس حد تک جا گئے تھے کہ مامون الرشید کے ساتھ کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں بچ سکتا, لہذا ان لوگوں نے مامون الرشید کو گھیر لیا, رے میں پایتخت کروا دیا بغداد میں نہیں, اور مامون الرشید کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, حتیٰ کہ بغداد میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور وہ بغاوت کچل بھی دی گئی, لیکن مامون الرشید کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بغاوت ہوئی تو وہ ختم بھی ہو گئی, اس حد تک بے خبر ہو گئے. علیہ وسلم کو جمعہ کو بہت پریشانی کی کہ عجیب بات ہے, خلیفہ ہمارے ہیں ہاتھوں میں ان کے ہیں اور یہاں تک ان کے ہاتھ میں کہ وہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو, اب مامون الرشید کو کیسے پہنچے, یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. اس کے لیے جن کو سہارا بنایا وہ آل بیت کے امام تھے امام موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ, جس کو مامون الرشید اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. ان سے کہا کہ حضرت آپ ہی کہہ سکتے ہیں, آپ ذرا مامون الرشید سے بات کر لیں کہ اس قسم کی صورتحال ہے. انہوں نے مامون الرشید کو سارے صورتحال سے آگاہ کر لیا, اور اس کے بعد مامون الرشید کیونکہ بہت زیرک آدمی تھے خاموشی سے کہ سب کو سن لیا, اور چپکے سے حضرت بلال جو حمام میں نہا رہے تھے چار آدمیوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا. اس کے بعد مامون الرشید نے ان کے خاندان پر بہت بڑے انعامات اور اکرام کی بارش کر دی, گلاد ہو چکے ہو گئے. اس طریقے سے وہ فتنہ ختم ہو گیا, لیکن کس کے ذریعے ختم ہوا؟ امام موسیٰ علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے, جو آل بیت تھے ان کے اگر وہ شیعہ ہوتے تو کیا ان کے خلاف کام کرتے, سنیوں کی بات مانتے؟ اصل بات یہ ہے کہ آل بیت ہمارے ہیں, ان کے نہیں ہیں. اہل بیت ہمیشہ ان سے نالا ہے. حجت اللہ البالغ نہج البلاغہ, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس سے منصوب سپیچز ہیں, اس میں غلطی بھی ہے, مطلب یہ جو لوگوں نے شامل ہوئے ہیں تعریف کیا, لیکن جو انہی کی طرف سے ہیں تشی ان کو اون کرتے ہیں, ان میں جو ایک خطبہ علی کرم اللہ وجہ کا وہ ان میں انتہائی سخت الفاظ شیعوں کے لیتا ہے, کہتے تم تو ایسے ہو کہ جیسے اتنا چیز بچ جاتی ہے, تم جو ہے نا مطلب یہ کہ میرے دشمن ہو, تم میرے لیے یہ کر دو, میرے یہ حضرت علی کرم اللہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کا والے دے کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے نالا ہوں گے میں بھی تم سے نالا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ, پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ السلام, امام حسین رضی اللہ السلام, امام حسن علیہ السلام کو تو یہ مانتے ہی نہیں, وہ مطلب یہ کہ ان کو تو نعوذ باللہ من ذالک, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ. آئے تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت ہمارے ہیں, کبھی بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم اہل بیت کے مخالف ہیں. ہمارے چاروں کے چاروں امام اہل بیت کے حلقہ بغوش تھے آج, اور انہوں نے ان سے کس سے فیض کیا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ طالب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, باقاعدہ امام موسیٰ طالب رحمۃ اللہ علیہ کے, تو بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے, عجیب شعر ہے, فرمایا اے منا کو جانے والے حاجیوں, ثقلین گواہ ہیں, ثقلین کا مطلب جن, ثقلین گواہ ہیں, اگر اہل بیت کے ساتھ محبت رفض ہے تو میرا بھی دیو, اگر اہل بیت کے ساتھ محبت رفض ہے تو میرا بھی دیو, اذا کان حب اہل بیت رفضا فانا رافضی, یہ مطلب ان کا شعر. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو امام ہے یہ سارے کے سارے اس حدیث شریف کے سمینار کیا آپ سب نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت, اور وہاں کیا تن صحیح بات یہ ہے کہ قیامت تک اس خاندان میں رشد و ہدایت چلتی رہے گی, قیامت تک کسی نہ کسی صورت میں اس خاندان میں رشد و ہدایت ہوگی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. آپ کو شاید علم بھی ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ بھی تعداد میں سے ہوں گے, یعنی یہ حسنی تعداد میں ہوں گے, تعداد میں سے. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہے کہ اللہ جل شان نے ان کے, بلکہ خود حضرت امام حضرت رضی اللہ عنہ کا منقول ہے کہ اللہ جل شان کے علم, اللہ جل شان کے منشا میں شاید دو چیزیں اس خاندان میں جمع کرنے نہیں تھی, خلافت اور رشد. خلافت کو جمع نہیں کیا, ہاں رشد دے دیا, اور یہ رشد قیامت تک ہوگی اچھا یہ چلتا رہے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ ان سے کام لے رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دو چیزیں تو میں جوڑ دیتا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے میرے اولاد, تو جب تک ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آل بیت میں ظاہر حضرت علی کرم اللہ وجہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کرینین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے حضرات بھی ہیں, یہ جو نا یہ حضرات صحابہ کون ہے جو علی کرم اللہ وجہ کو صحابیت سے نکال دے, جو کون ہے جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رہتے ہیں, ظاہر صحابہ بھی ہیں آل بیت بھی ہیں, لہذا اگر صحابہ کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں وہ خود بخود ان پر بیٹھو, ان سے جدا ہیں. ہاں ان کا ایک شرط مزید ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں. امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ علیہن ارمنا، یہ جو ہے نا یہ ان کا اپنا مقام ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بیویوں کو پتہ ہوتی ہیں، وہ کسی اور کو پتہ چلی، پردے کی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے نمونے تھے، تو پردے والی باتیں جو ہیں وہ کیسے امت کو پتہ چلتی؟ ہاں جی، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے امہات المومنین کو چنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی صرف سنی میں، یعنی کم عمر میں جو شادی ہوئی ہے، اس کو علماء کرام جو تشریح بیان فرماتے ہیں، اس لیے وہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی عمر میں شادی نہ ہوتی تو اتنا علم کا بڑا ذخیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیسے آتا تھا. نصف علم بتایا جاتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے تقریب ہوا. ہاں جی، تو اتنا بڑا علم یہ کیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتا اگر چھوٹی عمر میں شادی نہ ہوتی؟ اللہ جل شانہ نے ان کی تشکیل فرمائی کہ ایک مخصوص علم ان کے پاس، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بڑے بڑے صحابہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے، پردے میں ہوتی اور ان سے مسائل پوچھتی. ایک دفعہ ایک صحابی تشریف لائے پوچھنے کے لیے، لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ ان کو شرم آ رہی تھی پوچھنے میں، کیونکہ ایک تو ماں تھی، دوسرا مرد کو عورت کے ساتھ پھر بھی حجاب ہوتا ہے اس مسائل کے بارے میں. تو بہت شرما شرما کر پوچھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، بغیر دے دے کے پوچھو، میں جواب دوں گی. آئی، تو یہ جو بات ہے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ان کا مقام الگ تھا. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے جس کو یہ زائرین لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. زائرین جو ہوتے ہیں نا، عجیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شب سے بتائے. اس میں کتنے پانی سے غسل ہو سکتا ہے، یہ ہے بات، کتنے پانی سے غسل ہو سکتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جگہ پر، جیسے بات بھی تو پردے سے کرتی تھی، تو اپنی جگہ پہ خود نہا کے بتا دیا کہ اتنے سے پانی سے ہو سکتا. وہ کہتے دیکھو ان کے ساتھ نہائے، سامنے نہائی کے کھانے کو یہ ذکر تو نہیں کہ ان کے سامنے نہائی، لیکن اس کا ذکر بھی نہیں ہے، لہٰذا زائدین اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ تجربہ کر کے اپنے آپ نے پھر جب بتایا کہ اتنے پانی سے غسل ہو سکتا. ایک صحابی موجود تھے، ان کے سینے پہ جسم پہ بال بہت جاتے تھے. اس نے کہا کہ میرا غسل تو اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے جسم پہ بال زیادہ ہے. تو آج سے ذکر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ سے زیادہ بال ہو سکتا. اب یہ باتیں کون بتا سکتے تھے؟ بہرے صرف وہی بتا سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو جو مخصوص مسائل کا ہے، یہ بالخصوص امہات المومنین کے ذریعے سے اللہ پاک نے دلوایا، اور بالعموم بہت ساری باتیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہو گئی تھی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، مطلب عمر کافی گزاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سب سے زیادہ قریب ہی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کے پاس بہت سارا علم آ گیا، اور اللہ پاک نے بعد میں بھی کافی عمر نصیب فرمایا تھا. یعنی امت کو اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کافی عمر نصیب فرمایا. یہ غالباً کس کو سمپت ہوئی؟ کم از کم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وقت سمپت تھی. ہاں، ان کے تھے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہے نا یہ کافی عمر تک تھی وہاں. بہرحال یہ تینوں گروہ، صحابہ، آل بیت اور امہات المومنین، کے بزرگ گروہ ہیں اور امت کے بہت بڑے محسنین ہیں. ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا کرتے ہیں اور ان سب کو مان لیں. ہاں ایک بات درمیان میں رہ گیا ہے, اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ہے, بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اس پر اکثر ہوتا ہے مسئلہ کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اس کا جواب ایک نہیں ہے کیونکہ رشتے مختلف ہیں. بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ ماں کی محبت کی طرح نہیں ہوتی, بہن کی محبت کی طرح نہیں ہوتی, بیٹی کی محبت کی طرح نہیں ہوتی. ارے کم وقت محبت الگ ہے. آج سیدھی طرح طرح کے ساتھ جو محبت کی سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ بیوی میں بہت زیادہ محبوب. لیکن حدیث الکبرى رضی اللہ عنہ کا الگ مقام تھا, اس کی وجہ یہ کہ حدیث الکبرى رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت زیادہ تھا, اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی شادی نہیں, جب تک وہ تھی کسی اور سے شادی نہیں, حالانکہ ان کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال سے زیادہ تھی, لیکن ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں. اولاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حیات رہی ہے وہ صرف انہیں سے. سب سے پہلے ایمان لانے والے خاتون ہوئی ہے, سب سے پہلے ایمان لانے والے خاتون ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے ان کا جو مقام ہے وہ بہت اسپیشل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکثر ذکر کیا کرتے ہیں, بعد میں بھی اور بیویوں کے سامنے. تو ایک دفعہ اس ذکر صاحب نے کہا بھی کہ رسول اللہ آپ ان بوڑھی کا ذکر کیوں بار بار کرتے ہیں, وہ آپ بہت نم یعنی ایک آپس میں جذبہ بہت ہے, آپ اس سے ناراض ہوئے اور اس کے فضائل بیان کیے. تو یہ بات ہے کہ جو ہے یہ بہت اونچا مقام تھا حدیث کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ میں دعا کر لوں کہ آپ کا بیٹا آپ کو جنت میں دکھا لیا جائے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی, تو فوت ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے, جب آپ نے کہہ دیا یہ کافی ہے, مجھے اپنے آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں جس آپ کی زبان پر ہے. یہ ایک عجیب جذبہ ہے حدیث کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے واقعتاً بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائیں اور ہمیں بھی ان کے کوئی زبر کار نصیب فرمائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام اپنے طور پہ بہت بڑا ہے, ان کے علم فضل کے لحاظ سے, اور علم فضل کا اتنا تھا کہ وہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہا ہے جو تابعی ہے, بہت بڑی عالمہ تھی, بہت بڑی عالمہ تھی. کئی کئی علماء کو دلائل سے چپ کر دیتے. ایک دفعہ خلیفہ شام بن عبد الملک کے دربار میں جس پردے میں بیٹھی ہوئی تھی اور علماء کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, سارے علماء بالکل دب گئے تھے ان کے سامنے. تو فلکیات کے بارے میں اس کو گزرے گا نہیں آتی, ستاروں کے بارے میں, اس کے بارے میں مجھے زبردست معلومات تھی, فلاں ستارہ ہے تو فلاں ہے. شام کو جب سمر کے حیران ہو گیا, لیکن آپ کے علم فضل کے تو قائل ہیں ہی, لیکن یہ علم آپ کو کہاں سے ہوا؟ فلکیات کا جو علم ہے انہیں فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیونکہ شاگرد تھی. میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اپنے فلکیات کی کتاب میں, یہ تو خان صاحب نے بہت تک بات پہنچ جاتی ہے. ہاں جی اس حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے, علم و فضل کے لحاظ سے بہت اونچے لوگ. اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذہانتیں ان کو دی. بات چیت ایسی ہوتی ہے جو کہ اسپیشل ہوتی ہیں, عام لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن اب دیکھیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ محدث ہیں, حدیث کے امام ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ جس وقت انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کیا تو علاقے کے لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا محدثین نے, کیا یہ قابل ہے یا نہیں. امتحان اس طرح لیے کہ 100 محدثین تھے, انہوں نے احادیث کے اندر روایتوں کے اندر آگے دیے, روایتیں بدل لی, مطلب نہیں تبدیل کیا روایت, جیسے انما الاعمال بالنیات کے مثال دے رہا ہوں, ایک حدیث شریف ہے اس کی راوی ہے. اب مطلب تو تبدیل نہ ہو, انما الاعمال بالنیات بھی کہہ جائے لیکن راوی ادھر ادھر کے بیان کیے جائیں تو صرف محدث کو پتہ چلتا ہے, عوام کو پتہ نہیں چلتا. تو اس طرح ہوا کہ وہ سب نے اس طرح روایتیں آگے پیچھے کر لی. اب جو بھی حدیث شریف ان کو بتائے جو کہتے ہیں یہ میں نہیں جانتا, یہ میں نہیں جانتا, یہ میں نہیں جانتا, سو کے سو کو بتا دیے یہ میں نہیں جانتا. اب عوام تو حیران ہو گئے, اتنا بڑا ہماری دنیا سے اگر کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہیں گے لوگ, کیسے معدل ہے, کوئی بھی پتہ نہیں. آج عوام کو حیران تھے لیکن معدلین پریشان تھے, جو امتحان لے رہے تھے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. باہر ایسا ہوا کہ وہ آخر میں انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ روایت اس طرح بیان کی ہے, تیرے والے سے کہا اصل روایت کیسے, پھر دوسرے سے کہا, پھر تیسرے سے کہا, چوتھے, سو کے غلط بھی بتا دیے اور پھر اس کے بعد صحیح بتا دیے. مجھے بتاؤ آج کل کے دور میں ساتھ مل سکتا, ممکن نہیں. یہ ضرب المثل حافظ تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ بوڑھے ہو گئے تھے, اونٹ پہ سوار ہیں, ایک جگہ پہ اپنا سر نیچے کر لیا, نبی نے سر نیچے کیا تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ آپ نے سر کیوں نیچے کیا, انہوں نے کہا یہاں درد نہیں ہے, درخت نہیں ہے, انہوں نے کہا اونٹ کو بٹھا, اونٹ بٹھا دیا, انہوں نے کہا ادھر ادھر دیکھو کوئی بوڑھا آدمی نظر آ جائے تو کوئی جاؤ, تلاش کیا تو کہتے ممبر آدمی کو لے آیا, ان کی ملاقات کرا دی حضرت سے, حضرت سے پوچھا جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر پہلے درخت تھا یا نہیں تھا, انہوں نے کہا ہاں درخت تھا اس کو کاٹ دیا گیا ہے, انہوں نے کہا الحمدللہ میں آج اعلان کرنے والا تھا کہ میں کل درس نہیں دوں گا جی, اگر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہو جائے. جنہوں نے اپنے حدیث کے درس کا معیار کیا بنایا تھا, اتنی بیدار بغلی کہ کسی طریقے سے بھی مطلب غلطی کے امکان نہ آئے, اور ذرا بس کوئی جھول نظر آئے تو چھوڑ دیتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ضرب المثل لا کے دیتے, آج کل تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ پاک نے ہر کام کے لیے خصوصی لوگ پیدا کرتا ہے, جیسے صحابہ کرام کو پیدا کرتا ہے, صحابہ کرام باقاعدہ ان کو خصوصی طور پہ آپ کو سن کے لیے پیدا فرمایا, پھر امام حنیفہ اور امام شافعی امام مالک امام احمد, یہ جو ہے نا امامت کے لیے آپ سے ضرورت میں کرتے ہیں, یہ ان کی باتیں سن کے آپ کی حیران ہو جاتے ہیں, کتنا زبردست استدلال ان کا, قوت کے استدلال ان کا کتنا تھا. یہ ان کے لیے, اور محدثین کرام ہیں ان کے اپنے مطلب یعنی وہ تھے التفاق تھے. تو بعد میں بات یہاں آ گئی کہ ہر ایک کا اپنا مقام, ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لیں, اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو لٹلانا اس میں رب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا, ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ایمان جاتے رہنے سے کیا مراد ہے, ایمان جاتے رہنے سے کیا مراد ہے, خدا نہ خاصہ اگر کسی کا ایمان جاتا رہا اور اگلے لمحے یعنی 2 سیکنڈ کے بعد پھر دوبارہ ایمان اس کو مل گیا, اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں. دیکھیے ایمان یہ ہے 2 سیکنڈ کے لیے پھر ملا ہے, لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی, اس کی ساری نمازیں ختم ہو گئی, سارے روزے ختم ہو گئے, سارے حج ختم ہو گئے, سارے جتنے خراب سرکار کیا ختم ہو گئے. اس کا عمل نامہ نیکیوں کا صفر ہو گیا. اب یہ صفر سے شروع کرے گا. اگر یہ مومن ہو گیا دوبارہ دو سیکنڈ کے بعد تو اس کا عمل نامہ میں کچھ بھی نہیں. اب اندازہ کرنے کتنا بڑا نقصان ہے. معمولی نقصان تو نہیں. یہ اس صورت میں جبکہ ایمان دوبارہ چل جائے اور خدا نہ خواستہ ایمان دوبارہ نہ ملے اور اسی حالت میں مر جائے تو یہ ہمیشہ کی جائے گا, ہمیشہ کی دوائی ہے. اب اندازہ کر لے کہ کوئی قادیانی ہو کے ممنون ہو کر اگر قادیانی بن جائے ہاں, یا کوئی اور گمراہ فرقے کی دام میں آ کر اپنے کام اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں, خطرناک باتیں. اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری اور ایمان کی دعا بھی بہت کرنی چاہیے. یہ موجود ایمان پر شکر بہت کرنا چاہیے. اللہ پاک کے فضل کے ہموں میں اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اور اللہ کے فضل سے ہی ایمان قائم ہے. اس کی دعا بہت کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان قائم ہے, کیونکہ سارے وعدے ایمان کے بعد ہیں. شفاعت کا ہے ہاں, دوسری نعمتیں ہیں, وہ سارے کے سارے ایمان سے متعلق ہیں. ایمان کے بعد کی باتیں ہیں. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, کوئی وعدہ نہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. لہٰذا اپنے ایمانوں کو بچانا چاہیے. اب اس بات کی سمجھ میں آ گئی, اس بات آ جائے گی کہ کیا چیز ہے اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا. ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. مثلا داڑھی کوئی نہیں رکھتا, گناہگار ہے, گناہگار, لیکن اس کے ساتھ مذاق کرے گا پھر معاملہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, دیکھ لینا آپ کو بات بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک فارسی ہاتھ لائے ہوئے تھے ایرانی بادشاہ کی طرف. اس کی داڑھی پوچھ نہیں, نہیں پوچھ رکھے ہوئے, پوچھ رکھے ہوئے داڑھی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمایا, چہرہ پھیر دیا اور فرم پوچھا تمہیں اپنے چہرے کو بگاڑنے کے لیے کس نے کہا ہے. وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے, تو کہا ہم نے اپنے رب نے حکم دیا ہے. اور میں مجھے تو اپنے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں اور مجھے کو بڑھاؤں. ابھی آپ قسم کی بات ہو گئی نا, بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ ان کی بات ہو گئی. اب کوئی اس کے ساتھ مذاق کرے گا تو کیا ہو گیا؟ خطرناک بات ہے نا. بس ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھے, گناہگاری جو ہے وہ اس میں چل جاتا ہے کام. توبہ کی توفیق ہو جائے گی, کسی وقت واپسی ہو جائے گی, کسی وقت کام بن جائے گا. کفر کا معاملہ بہت خطرناک ہے, اس سے دور دور بچے. تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی اس قسم کی بات. اب جیسے کفنوں سے اونچا پاجامہ پہنا, یہ آپ قسم کی بات ہے. اب اس کے سب کو مذاق اڑائے گا تو وہی بات ہو جائے گی. مسوا یہ آپ قسم کی بات ہے, اس کا کوئی مذاق اڑائے گا تو وہی بات ہو جائے گی. کسی بھی دین کی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ دین کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اس وجہ سے اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ جو فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح لوگ مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے, شام کو مسلمان ہوں گے صبح کو کافر ہوں گے. یہ کیوں فرمایا ہے؟ کس نے فرمایا کہ لوگ محتاط نہیں رہیں گے؟ لوگ محتاط نہیں رہیں گے اور اپنے ایمانوں کو جہاد ہوا بیٹھے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے لوگ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں. مثلا کسی کا بہت ہے اور وہ ملحد ہے, مثال دے سکتے ہم بھی سب کر کے لوگ ہیں. وہ ملحد آدمی دین کے خلاف کوئی بات کر لیتا ہے. اب اکثر یہ دفتروں میں لوگ یسمے ہوتے ہیں, جی سر جی سر ٹھیک ہے سر, یہ ہوتا ہے مزاج. اب اگر کسی ایسی بات پر اسے یس سر کہہ دیا تو ایمان چلے گا, کیونکہ ایمان یا مزاج کی علاوہ نہیں. تین چیزوں میں بہت محتاط ہے, نکاح ہے, خلاف ہے, ایمان ہے. یہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے, نکاح بھی مذاق میں ہو جاتا ہے. ایک لڑکی کہہ دے دو گواہوں کے سامنے میں تیری ہو گئی, وہ لڑکا کہتے ہیں ہاں تو میری ہو گئی, دو گواہوں کے سامنے ہو گیا نکاح ہو گیا. ہمارے پہ تو دینا پڑے گا. اب اگر وہ مرد اس کو طلاق نہ دے اس کی بیوی بے شک مزاق ہو. ڈرامے میں بھی اگر کوئی چلے تو بیوی ہو جائے. آج ڈراموں کے لوگ کرتے ہیں. اب اگر اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو نکاح پر نکاح ہے, اگر اس نے طلاق نہیں دیا وہ حرام ہے. آج تو یہ ان چیزوں میں مذاق کے دعوت نہیں ہے. اس طرح طلاق بھی نکاح وہ مذاق میں ہو جاتا ہے. وہ میں ایک بینک میں بیٹھا ہوا تھا, مینیجر میرے دوست تھے, ایک مینیجر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, وہ بھی دوست ہوں گے. تو مینیجر صاحب سے میرا تعارف کرایا ہوا, تو مینیجر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کوئی بیوی کسی کو بیوی کہہ دے کہ تم مجھے طلاق دے سکتے ہو, تو وہ کہہ دے ہاں میں تجھے طلاق دے دی, اور چند مرتبہ اس کو کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے دی مذاق میں, طلاق ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں اگر تین تک ہو گیا تو تو مکمل ہو گیا, اور اگر تین سے کم ہے تو اتنا ہو جائے گا. کہتے مذاق میں کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم مذاق میں کسی کو قتل کر لو نا, گولی مذاق میں چلاؤ. ہاں پھر کیا, تو میں تو مذاق کر رہا تھا, پھر کیا ہوگا؟ کہ تو گولی ہے, کیا مذاق میں چلا لو چاہے کس سے چلا لو, یہ تو ہو جاتا. تو اس بینک صاحب کے چہرے پہ ایک رنگ آیا کیا, میں دل میں کہا شاید یہ سب نہ آ گیا. آج اس قسم کے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ہاں جی تو یہ جو چیز ہے ان سے بچنا چاہیے, گپ نہیں لگانا چاہیے, نکاح میں بھی گپ نہیں لگانا چاہیے, طلاق میں بھی نہیں لگانا چاہیے, ایمان میں بھی نہیں لگانا چاہیے. بہت خطرناک گیم ہے. اللہ پاک ہماری پاس فرمائے. قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا, اور اینچ پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانے گڑ دینا بدبینی کی بات ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا جس سے وہ چیز کنفیوز ہو جائے, یہ بتائیے. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اور تو کوئی کوتے کی جھوٹ بولنا جرم نہیں ہے, من چلا جائے گا. آج کوئی ریبت کو کہہ دے کہ ضرورت سے برا نہیں ہوتا, ہاں تو ایسی چیزوں سے ایمان چلا جا رہا ہے. کیونکہ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ خبر قرآن دے رہا ہے اور آپ کو دے رہے ہیں. اس وجہ سے اس کو نہ ماننے سے ایمان چلا جائے گا. گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھ کرے ایمان نہیں جاتا, البتہ کمزور ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ جو ہے اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, مباحات, پھر مکروہ تنزیہ ہے, پھر مکروہ تحریمی ہے, پھر اس کے بعد حرام ہے, پھر اس کے بعد بے ایمانی ہے. اب دیکھ لیں, ہوتا یوں ہے کہ اگر ایک انسان مباح میں احتیاط کرے تو اس کے مکروہ تنزیہ میں پڑھنے سے بچت ہو جاتی ہے, کیونکہ مباح نہیں ہے, کیونکہ مباح کی طرح مکروہ تنزیہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جس کی اگر غلطی ہوگی تو مکروہ تنزیہ ہو جائے گا, اور مکروہ تنزیہ کی طرح جو ہے مکروہ تحریمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. لہذا اگر کوئی اس میں احتیاط نہیں کرتا تو مکروہ تحریمی میں مبتلا ہو جائے گا, اور مکروہ تحریمی کا طرح جو ہے وہ حرام کے ساتھ لگا ہوا ہے. لہذا جو اس میں احتیاط نہیں کرتا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا, اور حرام کی طرف کفر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. لہذا جو حرام میں احتیاط نہیں کرتا تو کسی وقت بھی کافر ہو سکتا ہے. اس وجہ سے انسان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دور دور رکھنا چاہیے. تقوی کو کہتے ہیں, جیسے بنیرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دیوار نہ ہو تو انسان اپنے بچوں کو اس کے قریب نہیں جانے دیتا. اس کو خطرہ ہوتا ہے بھائی شاید میں 10 فٹ کے پاس بھی کیوں نہ ہو, وہ جیسے بلکہ ہی اس طرح میں چلا جائے. تو یہی تقویٰ ہے کہ آدمی جو ہے اس بات سے ڈرے کہیں میں کفر میں پڑھ نہ جاؤں, کہیں میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نہ امید ہو جانا چاہوں پر المان بین الخوف بڑھ رہتا, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. لہذا اگر کوئی خوف ختم کر لے نڈر ہو جائے تب بھی ہاں, اور اگر کوئی مطلب نا امید ہو جائے, نا امیدی بھی جائز نہیں ہے. ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, حکم ہے قرآن, ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ہاں بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو میں ایک دفعہ ایک عالم سے جس کے اوپر بیٹھ کر اکثر اس قسم کی باتیں کیا کرتا, میں نے کہا ہمارے گناہ تو بہت زیادہ سچا ہو رہا. تو حضرت نے فرمایا ولا تقنط من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ اللہ پاک کی بات ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا یہ جمیع جو ہے یہ اللہ کا جمیع ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا اگر تو توبہ کر لے تو اس جمیع سے کوئی چیز بچ سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں قبر کی بات, اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کے جمیع میں تو سب کچھ آ گیا نا. جیسے ہم نے الحمد للہ رات کو توبہ کیا نا, شکر ہے اللہ کو قبول فرمایا. اگر تم قائم رہے تو ان شاء اللہ کرو میرا پاس اللہ پاک ہمیں نصیب کرنا. آئے کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے. یہ جو مال نکالتے ہیں یا اس قسم کی جو باتیں ہیں غیب کی باتیں, ایمان کی وجہ سے صرف عالم الغیب کے اندر صرف اللہ کی ذات, لہٰذا ایسی باتیں نہیں پوچھ جاتی. ضروری کیا ہے بھائی؟ تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, تو جاننے کی اور پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر تمہیں پتہ چل بھی جائے اور تم اس کو تبدیل نہ کر سکو تو کیا ہو جائے گا؟ بتا کسی کو بتا دیے چل تو میں پانچ ہی لگ جائے گی. اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر تبدیل نہیں کروا سکتا تو ہاں وہاں پریشانی ہے نا, اور کچھ نہیں ہے. اس کے بجائے اگر آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ کی دعا کر کے اللہ مجھے اسی چیز سے بچا دو, دعا قبول ہو جائے, بچ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں. لہٰذا ایسی باتوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. البتہ نہیں, نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف و الہام سے اور عام لوگوں کو نشانے سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہے, جس کو انباء الغیب کہتے ہیں. بعض باتیں یہ مطلب وہ بھی یقینی نہیں ہو, مطلب کشف و الہام والی یقینی نہیں ہوتے, بالکل یقینی ہوتی ہے, لیکن کشف و الہام یقینی نہیں ہوتے کیونکہ اس میں بھی شیطان گڑبڑ کر سکتا ہے. آئی تو وہ یہ ہے کہ وہی یقینی اور فرقی چیزیں ہیں, لہٰذا اس کے ساتھ کچھ وہ نہیں کرنا چاہیے. نبی کو اپنے نبوت کا وعدہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں, ولی کو ولی ہونا نظر معلوم ہونا ضروری نہیں, بلکہ اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں, بلکہ اکثر اولیاء اپنے آپ کو عام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہتا ہوں. اکثر اولیاء جو ہوتے وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں. ایک دفعہ حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت نے اس سے پوچھا تمہاری نیت کیا ہے, تو اس نے کہا کہ آج کس نے بنے فلو, ابھی وقت داخل نہیں ہوا, یہ مکروہ وقت, مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا تو یہ میں آج کر رہا تھا کہ کون سی بات چل رہی تھی. ہاں ہاں ایک بندہ ہے, پوچھا حضرت نے کہ آپ کس لیے آئے, ہم نے کہا حضرت بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا, اور میں اگر قسم میں کہوں کہ تم مجھ سے بڑے بزرگوں تو پھر کیا کرو گے, اگر میں قسم کہوں کہ تم مجھ سے بڑے بزرگ ہوں تو کیا کرو گے, وہ چپ ہو گیا. کیا کیا سوچا تھا حضرت نے فرمایا دیکھو اس نیت سے نہیں آنا چاہیے, یہ کہہ دیتے کہ مبنی اتنا کے لیے آؤں, کبھی کبھی اللہ پاک فاتح مفاجر سے بھی اتنا کروا دیتے ہیں, اب دیکھ اپنے آپ کو بتا دیا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں گاؤں میں, مولانا عبدالحنان جہانگیری صاحب, یہ منصور صاحب عمر ہے جو مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو برادر شاہ کر لے, بڑے ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ہمارے پورے علاقے کے بڑے ہیں, ہمارے جماعت کے ساتھی تھے امیر صاحب تھے ہمارے, تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا, تو کہتے حضرت نے فرمایا تو بھائی اصل کام تو آپ لوگ کرتے, ہم نے تو اپنا وقت لے کے, میں دو قدم پیچھے اور میں نے کہا میر صاحب اپنے آپ کو بچاؤ, گولی چل گئی ہے, گولی چل گئی ہے, اپنے آپ کو بچاؤ. آج مجھے کہتے کیا مطلب, میں نے کہا مطلب یہ کہ اس نے تو اپنے آپ کو بچا لیا, اب تمہاری باری ہے. میں نے کہا آپ نے پھر کیا جواب دیا, کہتے میں نے کچھ نہیں. میں نے کہا خدا کے بدلے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت آپ ہی کے بدلے سے ہم چل رہے ہیں, اگر علماء نہ ہو تو ہم جہاں جیل چلائیں, آپ ہی کی طرف سے ہم چل رہے ہیں, آپ نے یہ کہنا تھا, آپ نے اس کی بدمانی کیسے تو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ بہت بڑے عالم تھے اللہ کے, میں تو ان کو نہیں سمجھتا ہوں. ہاں جی باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا چلا, تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتے نا کچھ, لیکن کیا ہم بھی اس طرح سے ہیں جو وہ خود کہتے ہیں, ہم تو اس طرح نہیں کہتے, ہمیں تو ان کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے. ہاں جی یہ اصل میں بڑی بات ہے. حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جماعت گئی تھی حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور حضرت نے ان کو اسپیشل یہ ہدایت کی تھی کہ راستہ پر استغفار کرتے رہے, کہیں حضرت کے دل میں آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے قدورت نہ آئے, رات کا بر استغفار کرتے جانا اور ڈرتے ڈرتے جانا. تو پھر بار ہار حضرت کے یہاں دیر میں تو حضرت نے پھر اس کو صبح بلایا. تو پھر حضرت نے ان سے پوچھا, ان سے کارگزاری پوچھی, تو انہوں نے بتا دیا. تو پھر حضرت نے ان کی ناشتے کی دعوت. انہوں نے کہا حضرت ہمیں ہمارا تو ایک اصول ہے کہ ہم تو جو ہماری دعوت مانتا ہے تو ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی کیا دعوت ہے؟ انہوں نے کہا جو ہمارے کام ہے اس کے کام. لیکن اور میں اس کا مطلب کیا, انہوں نے کہا اگر کوئی اس طرح 40 دن لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر وہ نہ لگا سکتا ہوں کہ کوئی 3 دن لگا لیں جب نہ لگا سکتے تو ہم نے کچھ اس سے بھی کم بتایا. کوئی اس سے بھی معلوم نہیں کہا اگر پھر وہ چپ ہو گئے. حضرت نے ان سے کہا بھائی بتاؤ مولا الیاس نے آپ کو کچھ طریقہ بھی بتایا, سکھایا سکھایا یا نہیں سکھایا کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنے کا؟ جلالی انداز میں اس سے پوچھا. انہوں نے کہا حضرت یہ بھی بتایا کہ بزرگوں کے لیے یہ نہیں ہے, بزرگوں کی جو ہے ہم تو ان کے دعوت کو ہم اپنے لیے کاغذ سمجھتے ہیں. ہاں جی, تو حضرت نے فرمایا الیاس نے یاس کو آس میں بدل لیا, الیاس نے یاس کو آس میں بدل لیا. ٹھیک ہے نا, اب کی جو چیزیں ہیں مطلب یہ سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کبھی بھی ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. تو جب یہ والی بات ہے, اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو فاسق و فاجر کہے تو کیا ہم بھی سمجھ لیں کہ ہاں یہ واقعی فاسق و فاجر ہے؟ پھر تو دنیا میں کوئی ولی نہیں ہوگا. وہ جو حضرت محمود الجوہر رحمۃ اللہ کے اشعار میں نا, ہر رات نے دن کو نہیں پھر سے ہر رات ملاقات ہے, ایک فاسق و فاجر کی اور ایسی کرامات ہیں. اب وہ بھی اپنے آپ کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے, تو کیا مان لے کہ فاسق و فاجر ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مطلب ولی جو ہے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو جان رہا ہو. ہاں, وہ ہر ایک کے لیے اپنا, ہاں تکوینی ولی جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں, تکوینی ولی دوسرے ہوتے ہیں, یہ جو ابدال ہوتے ہیں ہاں یا اعلی خدمت جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی ہے. جیسے فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے اس طرح ان کو پتہ ہوتا ہے. باقی جو ارشادی ولی ہیں جس نے جب حضرت طالبہ ہوتے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, اگر گمبھیر ہوتے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, حاجی صاحب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے مناشب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیعت کر رہے تھے حضرت سے, حضرت نے مجھ سے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا تم کو لے لو, میں تو گڑبڑ گڑبڑ کرتا ہوں کہیں تو میں خراب نہ کر دوں. ہمارے سر پتہ ہے تو میں ایسے ٹھیک کر دوں. اب اگر حضرت کے ساتھ میں بھی ہاتھ میں ملا لیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا, معلوم ہو جاتا. تو یہ باتیں جاننی چاہیے اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو اپنا خیال کر.